کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت. فرمان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس فرمان سے بھی ہم درود پاک کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, علماء نے یہ فرمایا ہے کہ 313 مرتبہ اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں ہمارا شمار کیا جائے گا. اس فرمان میں جو دعا سے متعلق فرمایا گیا کہ جب تک ہم درود شریف نہیں پڑھ لیں گے ہماری دعا آسمان تک نہیں جائے گی, آئیے مفتی صاحب سے اسی پر کلام کرتے ہیں ابتداءً, کہ مفتی صاحب ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ فی زمانہ جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, اس پر وہ اعتراض بھی کرتے ہیں, عجیب و غریب کلمات بھی زبان سے نکالتے ہیں, تو دعا کا ایک ادب تو یہ بھی پتہ چلا کہ ہم درود پاک ابتداءً پڑھیں, اس کے علاوہ بھی اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح نماز کا ایک طریقہ ہے اس کی ادائیگی کے آداب ہیں,
صحیح,
اسی طرح دعا کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں. ان آداب کا اگر ہم لحاظ رکھیں گے تو وہ آداب ہماری دعا کی قبولیت کے کا سبب بنیں گے,
صحیح,
اور انشاءاللہ جلد اس سے دعا قبول ہوگی. تو ایک سبب یہ بھی بیان فرمایا دعا کے آداب میں سے بھی ہے اور قبولیت کے اسباب میں سے بھی ہے,
جی,
کہ جب دعا کی جائے تو دعا سے پہلے حمد و ثنا کی جائے,
صحیح,
یعنی اللہ تبارک و تعالی کی حمد کی جائے, تسبیح پڑھی جائے, اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے.
صحیح.
تو یہ اول بھی پڑھا جائے اور آخر بھی پڑھا جائے, اور یہ اول اور آخر درود پاک پڑھنا یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے. دعا میں جلدی مچانا, یعنی کہ بغیر حمد و ثنا, بغیر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے بغیر دعا کرنا, اس کو ناپسند کیا گیا ہے. حدیث پاک میں آیا کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا مسجد میں, اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً دعا کرنا شروع ہو گیا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نمازی, تو نے جو ہے وہ دعا کے معاملے میں بہت جلدی کی ہے. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ دعا کا طریقہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ جب نماز پڑھ چکے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر,
صحیح,
اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھ, اور پھر اپنے رب کریم سے طلب کر,
صحیح.
اور اسی اثنا میں ایک دوسرا شخص آیا, وہ اس نے نماز ادا کی, اور نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص, تو جو رب کریم سے مانگنا چاہتا ہے مانگ,
سبحان اللہ,
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو اس سے پتا چلا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود جو دعا کا ایک طریقہ سکھایا وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد، عبادت کرنے کے بعد دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے.
صحیح.
تو اب ہم جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں.
صحیح.
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے.
صحیح.
اور ہم اس نیت سے بھی پڑھ لیں کہ اس کے پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا، بعث ثواب بھی ہے اور بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے یہ تسبیح پڑھنا، اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے.
صحیح.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بھی ہے، یہ تسبیح بھی ہے، یہ تحمید بھی ہے.
صحیح.
اور پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دعا شروع کریں اور اللہ کے فضل پر امید رکھیں.
صحیح.
اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے دعا کا اختتام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا.
سبحان اللہ. پرائز بونڈ لے کر رکھے ہیں، وہ نہیں کھل رہے، نوکری نہیں لگ رہی، گاڑی کی تمنا ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، نہیں مل رہی، کب ہوگی دعا قبول؟
دیکھیں اس میں تو بہت سارے، یہ سارے کام جو ہے وہ اس بات کا بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ہم جس رب کریم کی بارگاہ سے یہ ساری چیزوں کے طلبگار ہیں، متمنی ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے تو اب اس رب کریم کی بارگاہ میں ہم جھکتے کتنے ہیں، خود اس رب کریم کا کہنا کتنا مانتے ہیں.
صحیح.
یعنی صرف دعا کرتے رہنا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ امور ہیں ان کا لحاظ نہ کرنا.
ٹھیک.
جو واجبات ہیں ان کا خیال نہ کرنا.
صحیح.
دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے رہنا.
صحیح.
اور اپنا جب مطلب ہو تو پھر یہ شکوے شکایتیں کرتے پھرنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یوں نہیں ہوتا، یوں نہیں ہوتا، یہ شکوے شکایتیں کرنا تو یہ خود دعا کے رد ہونے کا ایک سبب ہے.
صحیح.
یعنی کہ دعا میں جلدی مچانا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معاذ اللہ شکوے شکایتیں کرنا، اور بعض شکوے شکایتیں تو کفر کی حد تک بھی جا پہنچتے ہیں، یعنی ایمان بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس نیت سے نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے.
صحیح.
بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس نیت سے کرنی چاہیے کہ میں بندہ ہوں،
میں بندہ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر یہ عبادت جو فرض کی ہے وہ تو میرے اوپر فرض ہی ہے.
فرض.
اور جو میں نفلی عبادت کرتا ہوں، صدقہ، خیرات، مالی یا بدنی عبادت کرتا ہوں، وہ بھی کوئی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر معاذ اللہ احسان نہیں کرتا ہوں.
صحیح.
بلکہ اس کی نعمتیں میرے اوپر اس قدر ہیں کہ میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے.
صحیح.
جب بندہ اس نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرے گا اور جو اس کے ظاہری تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرے گا تو پھر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے اوپر پکا اعتماد اور پکا یقین رکھے گا، ڈھل مل یقین، یعنی متزلزل اس کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ، پتہ نہیں دعا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی.
صحیح.
بلکہ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جب دعا کرو تو پورے ایقان اور یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. جب اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے تو جب اس رب کریم کو راضی کریں گے تو وہ رب کریم کیوں نہیں دے گا.
صحیح.
جب وہ اپنے نافرمانیوں میں بھی عطا کرتا ہے، یعنی کہ ہم مطلب ہے کہ کتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اگر ہم اپنے وجود کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھیں، تو پھر اس کے مقابلے میں اپنی عبادتوں کو دیکھیں اور پھر ان کے کامل ہونے کو دیکھیں کہ کتنی کامل ہیں یہ ہماری عبادتیں، کہ نقص ہی نقص سے بھری ہوئی ہیں. تو اگر ان نعمتوں کے مقابلے میں ہم دیکھیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم اپنی غلطیوں کا، قصور کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے اور پھر کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو بھی دور کر دے گا، ہماری دعاؤں کو بھی درجۂ قبولیت تک پہنچا دے گا.
اچھا، یہاں جیسے ابھی آپ نے دعا کے قبولیت کے اسباب بیان فرمائے تو ہمارے حق میں کیا بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں؟ یعنی بندہ تو ضد کرتا ہے نا، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے، تو ہمارے حق میں کیا بہتری؟ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس حوالے سے آپ
دیکھیں,
میں جو چاہ رہا ہوں مجھے مل جائے.
جی, اس میں یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طلب کا واضح طور پر فرمایا گیا کہ بھئی یہ طلب نہ کی جائیں.
ٹھیک.
اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بندہ طلب کرتا ہے اس کو نہیں ملتا ہے.
صحیح.
تو اس کے اوپر علماء نے فرمایا ہے کہ بندے کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو اس نے طلب کیا ہے وہ اس کو نہیں ملا ہے, تو یہ مت کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. وہ یوں کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ جو اس نے طلب کیا ہے اس کے حق میں بہتر ہی نہیں تھا؟
صحیح.
اللہ تبارک و تعالی جو حکیم ہے, خبیر ہے, ہمارے دلی مرادوں کو جاننے والا ہے, ہمارے جو ہے وہ ہر فعل سے واقف
ہے.
تو وہ حکیم و خبیر نے ہماری دعا قبول نہیں کی, یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ اس کی قبولیت ہمارے لیے نفع مند نہ ہو.
صحیح.
اور پھر یہ بھی کہا گیا, فرمایا گیا کہ دعا رد نہیں ہوتی ہے.
صحیح.
یعنی ایسا نہیں ہے کہ دعا بیکار جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے, بلکہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اس فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دعائیں ہیں وہ آخرت کے لیے, اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے. اور احادیث پاک کے مضامین یہاں تک آئے ہیں کہ بندہ جب روز آخرت اپنے جو ہے وہ رد شدہ دعاؤں کو, یعنی جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی, ان دعاؤں کے ذخیرے کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا, یا اللہ یہ اتنی نیکیاں میری کہاں سے آ گئی؟ تو اس وقت ارشاد فرمایا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں کی تھی, دنیا میں قبول نہیں ہوئی, اب آخرت میں تجھے اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. تو روایات میں آیا کہ بندہ یہ حسرت کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری دعا قبول نہ ہوتی اور اس کا مجھے بدلہ آخرت میں دے دیا جاتا. تو اس لیے بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ وہ رب کریم رد نہیں فرماتا ہے.
بے شک.
وہ اگر یہاں کسی حکمت کی وجہ سے عطا نہیں فرماتا ہے تو وہ وہاں پہ عطا فرمائے گا جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہے. اور پھر ہماری طلب اور ہوگی, حسرت ہوگی کہ کاش وہاں نہ ہوتا, یہاں پہ ہو جاتا.
تو مدی چینل کے ناظرین, دعا کے حوالے سے کتنے زبردست مدنی پھول ہمیں مل گئے, یعنی دعا کی قبولیت کے حوالے سے کیا اسباب ہیں, اور جلدی مچانا, اللہ کی بارگاہ میں ضد کرنا, اس پہ بھی ایک دو باتیں ہیں, انشاءاللہ درمیان میں ہم دیکھیں گے, وقت ملے گا تو انشاءاللہ مزید عرض کریں گے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کر دیں.
ہمارے ایک دوست جو ہیں یہاں بارش کے دوران گر گئے اور ان کے کندھے میں بہت وزن آ گیا ہے, تو ویسے بھی وہ نماز کے لیے چونکہ عمر ان کی بڑی ہے تو وہ سجدے میں جاتے ہوئے اور نماز سے اٹھتے ہوئے ہاتھ کا ٹیک لگا کر قیام کی طرف جاتے تھے. تو اب وہ جب وہ سجدے سے اٹھنے کے لیے قیام کی طرف جانے کے لیے ہاتھ پر بوجھ نہیں ڈال سک رہے ہیں, بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, بڑی مشکل سے فرض ادا کیے. تو اب وہ سنت موقعہ کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں کہ کیا وہ اس کو فرض کے علاوہ باقی نماز کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی, اگلی کو.
میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر مکروہ تحریمی سے کیا مراد ہے, اور اگر مکروہ تحریمی نماز میں واقع ہو جائے تو نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟
جی, اگلی کال.
ذاکر حسین اتاری, بہاول نگر سے. حضور, اگر نماز میں رکوع سے پہلے تکبیر کہنا بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے.
جی, اگلی کال.
راجا محمد افہام, میں کھاریاں سے بات کر رہا ہوں. یہ جو بازوؤں پہ نام لکھاتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟
انشاءاللہ. بارش کے دوران گر گئے, ضعیف تھے, کندھے پہ کافی تکلیف ہو گئی ہے, یعنی اس ہاتھ کے سہارے سے اٹھتے تھے, اب اٹھنا بھی دشوار ہو رہا ہے, تو کیا ہوگا؟
اب ایسی صورت میں یہ ہے کہ قیام ساکت اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ یعنی کہ ایسا درد یا تکلیف ہو جو برداشت سے باہر ہو, یا اس طرح کرنے سے اور بیماری بڑھ جائے, یا دیر سے تندرست ہونے کا جو ہے وہ دیر سے جو ہے وہ بیماری جائے گی قیام کرنے کی وجہ سے, تو ایسی صورتوں میں قیام ساکت ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اب اگر وہ جس ہاتھ کے سہارے سے اٹھتے تھے اب وہ سہارا لیتے ہیں تو اب تکلیف جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو برداشت سے باہر ہو جاتی ہے, تو پھر اس صورت میں ان سے قیام جو ہے وہ ساکت ہو جائے گا.
ٹھیک
ہے, ویسے ان کو اٹھنے کی طاقت نہیں ہے, سہارے سے اٹھتے ہیں اور وہ سہارا بھی چلا گیا.
صحیح.
اور تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس صورت میں ان سے فرضوں میں بھی قیام ساکت ہو جائے گا اور سنت مقدمہ میں بھی قیام جو ہے وہ ان سے ساکت ہو جائے.
صحیح.
گا اگر تھوڑی بہت تکلیف ہو, ظاہر ہے کہ جب بیماری ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے یا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ تکلیف تو ہوتی ہے.
صحیح.
صرف تکلیف ہونا کفایت نہیں کرے گا.
صحیح.
یعنی ایسی تکلیف ہو کہ جو برداشت سے باہر ہو یا اس کے سہارا لگانے کی وجہ سے مزید جو ہے وہ اگر فرد کی جیسے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اب ہڈی جوڑی ہوئی ہے اب سہارا لگائیں گے تو
مسئلہ
ہو جائے گا.
صحیح بات.
تو ایسی صورت میں پھر قیام ساکت ہو جائے گا.
صحیح. اچھا اس میں جو سنتوں کی تو رعایت نہیں ملے گی نا کہ اب فرض پڑھیں اور سنت
نہیں, اس میں بھی سنت موقعہ میں بھی قیام کریں گے, لیکن اب جب ایسی صورتحال ہوگی کہ جس میں وہ فرضوں میں بھی ان کے لیے انتہائی مشکل ہے تو پھر سنتوں میں بھی ان کے لیے یہ حکم ہوگا.
نماز کے اندر مکروہ تحریمی سے کیا مراد ہے, اس سے نماز پہ کیا اثر پڑے گا؟
مکروہات تحریمیہ نماز کے اندر وہ افعال ہیں کہ جن کے کرنے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے, یعنی نماز میں کمی آ جاتی ہے, نقص رہ جاتا ہے. تو اب اگر مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر دیا تو مکروہ تحریمی کے ارتکاب کر دینے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے, اور اس نماز کے نقص کو پورا کرنے کے لیے اس نماز کو دوبارہ اس کا اعادہ کیا جاتا ہے, دوبارہ پڑھی جاتی ہے. لیکن وہ مکروہات تحریمیہ کہ جو نماز کے مکروہات تحریمیہ میں سے ہیں,
صحیح,
اگر ان کا ترک کیا ہے یا ان کا ارتکاب کیا ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ نماز واجب الادہ ہو جائے گی. یعنی اس کام کرنے کی وجہ سے جو نقص پیدا ہو گیا, جو کمی رہ گئی ہے, اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ اس نماز کا ادا کیا جائے.
ٹھیک ہے. نماز میں رکوع سے پہلے رکوع کی تکبیر نہیں کہی, رکوع میں بغیر تکبیر کے چلے گئے,
کوئی حرج نہیں ہے اس میں. نماز میں رکوع کی جو تکبیر ہے یہ سنت ہے, اب اگر نہیں کہی ہے تو نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا.
ٹھیک. لیکن نماز عید کی جو دوسری رکعت,
ہاں وہ یہ تو عام نمازوں کی بات ہے, نماز عید کے دوسری رکعت کی جو رکوع کی تکبیرات ہیں وہ واجب ہیں دونوں عیدوں کی.
بازو پر نام وغیرہ لکھوانا ہاتھ پر, اس سے
جسم کے کسی حصے کو کھدوا کر یا سوئی وغیرہ سے جو نام لکھواتے ہیں یہ جائز نہیں ہے, اور اگر لکھوا لیا ہے تو اس سے توبہ کرے.
صحیح.
اور توبہ ہی یہ اس کا ازالہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں.
صحیح.
سچے دل سے توبہ کرے.
تو اس میں جو مسالہ وغیرہ بھرتے ہیں وہ تو اس سے وضو پہ اثر پڑے گا؟
یا وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل اس کا جز بن چکا ہوتا ہے تو اس میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. اب اس کو بعض لوگ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ نکالتے ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہیے.
صحیح.
اور جو کروا لیا وہ غلط کیا ہے, ناجائز کیا ہے, اس سے توبہ کرنا ضروری ہے.
ٹھیک. مدیشل کے ناظرین, نماز سے متعلق اور دیگر احکام سے متعلق کتنی اہم معلومات ہمیں حاصل ہو رہی ہے. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کہیں سے بھی اگر خون نکل گیا یا نشان پڑ گیا اس کی وجہ سے خون نکل گیا تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس کا کیا حکم ہے کہ وضو کر لیا نماز کے لیے بھی مسجد میں داخل ہو گئے پھر جا کے دیکھا کہ خون بہ رہا ہے تھوڑا سا, تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟
جی اگلی کون.
میرا سوال ہے کہ جی ایک بیوہ عورت ہوتی ہے, اس کے بچے نہیں ہوتے, اس کا خامد فوت ہو جاتا ہے, اب اس فوت شدہ خامد کا مال کا وراثت کا کیا معاملہ ہوگا؟ بچے نہیں ہیں.
انشاءاللہ. جی اگلی کال.
محمد طاہر اتاری استاون بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا مسافر نماز جمعہ کی امامت کر سکتا ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے. جسم سے کہیں سے بھی خون نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ انہوں نے مطلب کال میں کہا, تو اس حوالے سے کیا حکم؟
ہاں جسم سے خون نکلا اور وہ بہ گیا یا بہنے کے قابل تھا, صاف کرتا رہا, بہنے نہیں دیا, تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. جو سائل نے پوچھا ہے کہ وہ وضو کیا اور اس کے بعد مسجد گئے اور پھر خون بہا, تو یہ جو حکم ہے خون بہنے کا, چاہے ابھی ابھی تازہ وضو کر کے آئے ہوں,
صحیح,
اس کے بعد یہ نکلا ہو یا پہلے سے وضو ہو, بہر صورت وضو ٹوٹ جائے گا.
صحیح.
چاہے اب ہم جماعت میں بھی کھڑے ہوئے ہیں اور پتہ چلا کہ جی جسم کے کسی حصے سے خون بہ رہا ہے یا بہ چکا ہے وضو کرنے کے بعد, تو بھی وضو نہیں رہا, نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی, اس حالت میں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے.
صحیح.
دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا.
ٹھیک. اچھا یہ تو تھا کہیں سے بھی نکلے تو کیا,
دیکھیں جس جسم کے جس حصے کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے, فرض ہے, تو اس جگہ سے اگر نکلے گا خون,
ٹھیک,
تو پھر اس صورت میں اور وہ جسم کے اوپر اتنا ہو کہ جو بہنے
کے قابل ہو,
ہاں, اگر صرف جو ہے وہ نشان لگا اور بہا نہیں ہے,
صحیح,
تو پھر اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا.
صحیح.
جو بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے, یعنی بہنا چاہتا تھا اور اس نے اس کو صاف کر دیا, پھر دوبارہ تھوڑا تھوڑا صاف کرتا رہا, وہ اتنا تھا کہ اگر یہ صاف نہ کرتا بہ جاتا, تو اس صورت میں وضو ٹوٹ گیا.
ٹھیک ہے. ایک بیوہ ہیں, ان کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو بچے وغیرہ نہیں ہیں, تو اب جو مال ہے اس حوالے سے وراثت میں کیا ہوگا؟
عورت کے شریعت مطہرہ نے شوہر کے مال میں جو ہے وہ دو طرح کے ترکے میں جو ہے وہ حصے مقرر کیے ہیں.
صحیح.
اولاد ہونے کی صورت میں اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں. اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس نے اپنے لواحقین میں بیوہ چھوڑی ہے اور ساتھ بچے بھی چھوڑے ہیں, تو اب اس صورت میں بچوں کی موجودگی میں ان کی اس بیوہ کو جو ہے وہ آٹھواں
حصہ,
ٹوٹل مال کا, کل مال کا آٹھواں حصہ ملے گا.
صحیح.
اور اگر بچے نہیں ہیں تو کل مال کا چوتھا حصہ ملے گا.
ٹھیک.
یعنی یہ چوتھائی کی مالک ہوگی. تو بچے نہ ہونے کی صورت میں شوہر کے کل ترکے میں سے چوتھائی مال کی بیوی حقدار ہوگی.
ٹھیک.
اور بچے ہونے کی صورت میں کل مال کے آٹھویں حصے کی حقدار ہوگی.
ٹھیک ہے. مسافر نماز جمعہ کی امامت کر سکتے ہیں؟
جی, مسافر نماز جمعہ کی امامت کر سکتا ہے.
ٹھیک. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
نماز جنازہ چپل پہن کر ادا کرنی چاہیے کہ کیا بہتر طریقہ؟ اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں بھی کندھا سے کندھا ملانا بہتر ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی, اگلی کال.
میرا یہ سوال ہے کہ اگر جہری نماز میں امام نے تین یا چار آیتیں سری قرات کی اور کسی نے لقمہ دیا, تو اب امام کیا جہر سے قرات کرے گا اور لقمہ دینے والے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور اسی طرح اگر امام سری نماز میں جہری دو یا تین آیتیں تلاوت کرے اور کوئی لقمہ دے, تو امام لقمہ لے یا نہیں, اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. نماز جنازہ چپل پہن کر اگر پڑھیں تو کیا حکم ہوگا, اور کندھے سے کندھا ملانا صف؟
نماز جنازہ بھی نماز ہے.
صحیح.
اور یہ فرض کفایہ ہے.
ٹھیک.
اور جو طہارت کی شرائط عام نمازوں کی ہیں, نماز جنازہ کی بھی وہی ہیں. تو جب نماز جنازہ ادا کریں تو پھر اپنے پاؤں سے اپنے چپل الگ کر دیں.
صحیح.
عام استعمالی جوتے جو ہوتے ہیں وہ عموماً ناپاک ہی ہوتے ہیں, تو اپنے پاؤں سے ان کو الگ کر دیں.
صحیح.
اور پاک اور صاف جگہ پر کھڑے ہوں جہاں پہ ادا کر رہے ہوں.
ٹھیک.
اور جس طرح نماز کے اندر صفوں کا بنانا اور صفوں کے درمیان جگہ نہ چھوڑنا, کندھے سے کندھا ملا کر رکھنا واجب ہے, اسی طرح نماز جنازہ کا بھی یہی حکم ہے.
صحیح.
کہ اس میں بھی اسی طریقے سے صفیں ملائی جائیں گی. تو عموماً لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں. عام نمازوں میں تو صف سیدھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی بار بار کہا بھی جاتا ہے.
صحیح.
تو نماز جنازہ میں بھی بار بار کہا جاتا ہے, لیکن اس کی لوگ اتنی پرواہ نہیں کرتے. اچھا, تو جو بچوں کو بیچ میں کھڑا کر دینا جو ہے وہ صف چھوڑ کر جو ہے وہ جگہ چھوڑ کر جو ہے وہ پھر تھوڑے فاصلے سے کھڑا ہو جانا, تو جو صفوں کے احکام عام نماز کے ہیں تو نماز جنازہ کی صفوں کے بھی وہی احکام ہیں.
صحیح.
تو اس میں طہارت کے اعتبار سے بھی مکمل طور پر انہی شرائط کا اور انہی جو ہے وہ چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا جو عام نمازوں میں رکھا جاتا ہے, اور صفوں کے اعتبار سے بھی وہی, لیکن صرف صفوں میں فضیلت کے اعتبار سے فرق ہے کہ عام نمازوں میں جو عام جنازے کے علاوہ نمازوں میں جو پہلی صف کی فضیلت زیادہ ہے.
صحیح.
کہ پہلی صف میں جو ہے وہ ادا کرے, اور جتنا امام کے قریب ہوگا اتنا زیادہ فضیلت کا باعث ہوگا.
ٹھیک.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے نماز کے دوران، اور احادیث پاک میں آیا کہ سب سے پہلے امام پر ہوتا ہے، پھر اس کے پیچھے جو ہوتا ہے، پھر جو دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر پچھلی صف پر، اسی طریقے سے۔ تو عام نمازوں میں جتنا ہم مطلب ہے کہ امام کے قریب ہوں گے، پہلی صف میں ہوں گے، تو وہ اتنا فضیلت کا باعث ہے۔ لیکن نماز جنازہ میں جو ہے وہ فضیلت آخری صف کی ہے۔ تو بس یہ فرق ہے، باقی اور تو کوئی فرق نہیں ہے۔
بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جیسے اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخری صف کی فضیلت ہے، اب صفے بن رہی ہیں، بعض کھڑے ہیں کہ بس جب ہو جائے گی تو ہم پیچھے کھڑے ہوں گے، تو بڑا عجیب سا ماحول لگتا ہے۔ جب صفے بن رہی ہیں تو اس وقت کیا ہم سائڈوں پہ کھڑے ہو کر اس بات کا انتظار کریں یا ہم صفوں میں شامل ہو جائیں؟
دیکھیں، اس میں بھی یہ ہے نا کہ اب جیسے یہ کہا گیا کہ ابھی دائیں طرف کی فضیلت ہے،
صحیح،
تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سارے لوگ دائیں طرف کھڑے ہو جائیں،
صحیح،
تو صف کیسے بنے گی؟
صحیح،
اور بائیں طرف کون کھڑے ہوں گے؟
صحیح۔
اور یہ بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے، ویسے بھی دیکھنے کو ملتا ہے،
صحیح،
کہ لوگ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوں گے تو ادھر ہی پوری صف بن جائے گی۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب دوسری صف بنا رہے ہیں تو آپ درمیان سے بنیں،
درمیان سے،
امام کے بالکل پیچھے سے بنیں۔ اب وہ یوں لمبی صف ہے، اگر فرض کیا کہ وہ 100 افراد کی صف ہے،
صحیح،
اور وہ درمیان سے امام سے شروع کرنی ہے، تو بعض اوقات یوں بن جاتا ہے کہ پہلا جو ہے وہ اسلامی بھائی یہاں پر ہے اور آخری اس طرف ہے، یعنی پورے 50 سیدھی طرف کھڑے ہوئے ہیں،
صحیح،
اور الٹی طرف کوئی نہیں ہے۔ تو سیدھی طرف اور الٹی طرف، سیدھی طرف فضیلت ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سارے سیدھی طرف کھڑے ہو جائیں، صف تو دونوں طرف سے برابر رکھنی چاہیے،
صحیح،
اور وہ وہی لوگ کریں گے کہ جو وہاں پہ موجود ہیں،
موجود ہوں گے۔
تو اس لیے جس طرح صفوں کو برابر رکھنا اور صفوں کا جو ہے وہ توازن برقرار رکھنا اور آگے بڑھنا اور بائیں طرف بھی کھڑا ہونا،
صحیح،
تو اسی طریقے سے نماز جنازہ میں بھی یہ کہ یہ تھوڑی ہے کہ بندہ کھڑا رہے کہ آخری صف کب بنے گی، بھلے اگلی صفے بنے یا نہ بنے،
صحیح،
اس کی آخری صف کب بنے گی،
صحیح،
اگلی صفے بنے گی تو پھر آخری صف بنے گی،
صحیح۔
تو اس لیے اس میں جو ہے وہ بعض اوقات وہ دیر بھی ہو جاتی ہے، تاخیر بھی ہو جاتی ہے کہ کھڑے ہوئے ہیں، صفے نہیں بن رہی ہیں، تو جلدی جلدی صفے بنا لیجئے، اور جو پیچھے کھڑا ہوگا وہ آخری صف کی فضیلت کو پا لے گا،
ٹھیک۔
اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جفت عدد میں بن جاتی ہیں تو پھر بولا جاتا ہے کہ اب تاک عدد میں بنا لیں،
صحیح،
تو پھر تاک عدد میں وہ جو تاک والی فضیلت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ تاک عدد میں صفے بنا لی جائے،
ٹھیک۔ جہری نماز میں 3 آیات جو ہے وہ پڑھنی، یعنی پڑھنی تھی لیکن امام خاموش تھا، کسی نے لقمہ دے دیا، سری کے اندر جو ہے وہ سری کرنا تھا، وہاں جہری ہو گئی، نہیں الٹ ہو گیا،
جی،
لقمہ دینے والے نے لقمہ دے دیا، تو اب اس لقمہ جو دیا اس کا کیا ہوگا اور نماز پہ اثر کیا پڑے گا؟
جہری نماز میں جہر سے، یعنی جن نمازوں میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، امام صاحب قرات کرتے ہیں، تو ان میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے،
ٹھیک۔
اور سری نمازوں میں، یعنی کہ جن میں آہستہ سے قرات کی جاتی ہے، ان میں آہستہ سے قرات کرنا واجب ہے،
ٹھیک۔
یہ گویا کہ نماز کے واجبات ہیں، جہر اور سر،
ٹھیک،
یعنی جہری میں جہر اور سر میں سر واجب ہے۔ اب اگر امام صاحب، جیسا کہ سوال ہوا کہ امام صاحب نے 2-3 آیتیں پڑھ لی ہیں،
صحیح،
اور اب کسی نے لقمہ دیا ہے، تو اب واجب ترک ہو چکا ہے،
صحیح۔
اب اگر واجب ترک ہو چکا ہے تو اب اس صورت میں ضابطہ یہ ہے کہ جب نماز کے اندر واجب ترک ہوگا، یعنی جان بوجھ کر واجب، اپنا بھول کر واجب ترک ہوا ہے، تو اب سجدہ سہو لازم ہو چکا ہے،
ٹھیک ہے۔
اب اس کو بتایا جائے یا نہ بتایا جائے،
صحیح،
سجدہ سہو لازم ہو چکا۔ اب سجدہ سہو لازم ہو چکنے کے بعد لقمہ دینے کا محل باقی نہیں رہا،
صحیح،
کہ اس کے لقمے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا،
صحیح،
کہ جو لازم ہونا تھا
وہ ہو گیا،
وہ ہو گیا، صحیح۔ اب نماز فساد کی طرف نہیں جا رہی،
صحیح،
بس واجب ترک ہو گیا، تو اب اس کے لقمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
صحیح۔
اچھا، لقمہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ لقمہ گویا کہ یہ کلام ہے،
صحیح،
یعنی لقمہ دینے والا جو پیچھے سے بولتا ہے، جس پیچھے سے بولتا ہے، گویا کہ وہ امام کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے غلطی کر دی ہے،
صحیح،
ٹھیک ہے، آپ غلط جا رہے ہیں، آپ یوں نہیں کریں،
صحیح۔
تو یہ ایک کلام کے معنی میں ہے، اور اس کی اجازت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کی ضرورت ہوتی ہے،
صحیح۔
ہاں، نماز فساد کی طرف جا رہی ہے کہ اگر یہ لقمہ نہیں دے گا نماز فاسد ہو جائے گی، تو اب تو اس کو لقمہ دینا ہے،
صحیح۔
لیکن اگر نماز فاسد نہیں ہو رہی، سجدہ صاحب لازم ہو رہا ہے
صحیح.
اب یہ کہ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے
صحیح.
اگر ابھی سجدہ صاحب لازم نہیں ہوا
صحیح.
اور اس نے لقمہ دے دیا تو اس نے وقت پر لقمہ دیا ہے
صحیح.
کہ امام کو سجدہ صاحب سے بچا لیا ہے
صحیح.
لیکن اگر امام وہ غلطی کر چکا کہ جس سے سجدہ صاحب لازم ہو چکا ہے
صحیح.
تو اب اس کے لقمے دینے کا کوئی فائدہ نہیں,
نہیں.
اب یہ لقمہ دے گا تو گویا اس نے نماز میں کلام کیا,
کلام کیا
اور یہ نماز سے آؤٹ ہو جائے گا
صحیح.
یعنی یہ نماز سے باہر ہو جائے گا,
نماز ٹوٹ گئی,
نماز اس کی ٹوٹ گئی کہ اس نے نماز میں کلام کر لیا
صحیح.
اور بغیر موقع محل کے بول پڑا
صحیح.
اب اگر امام
نے
اس کو فالو کرتا ہے یعنی اس کے لقمے کو لے لیتا ہے
صحیح.
تو گویا امام نے اس شخص کی بات فالو کی ہے جو نماز سے باہر ہے, اب امام کی جائے گی اور امام کی وجہ سے سارے لوگوں کی بھی چلی جائے گی. تو لہٰذا جہاں پہ واجب ترک ہو رہا ہو, اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پر تو کہیں پہ بھی لے لیا جاتا ہے, بعض جگہوں پر بولتے ہیں کہ جب نماز ٹوٹ گئی ہے. تو اس میں جہاں پہ واجب ترک ہو چکا, سجدہ صاحب لازم ہو چکا, اب وہاں پہ لقمہ نہیں دینا چاہیے کہ اس لقمے دینے کا محل باقی نہیں رہا. ہاں, اس کا لقمہ اگر اس کو صاحب سے بچا لیتا
صحیح,
یعنی سجدہ صاحب لازم ہونے سے بچا لیتا
صحیح,
تب تو صحیح تھا. تو جیسے فرض کیا کہ ابھی سری نماز تھی, یعنی کہ آہستہ کی رات کرنی تھی, ابھی امام نے الحمد اتنا بولا کہ پیچھے سے جو ہے وہ کسی نے اللہ اکبر کہہ دیا
صحیح,
اور امام کو یاد آیا. تو ابھی امام کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہوا نہیں,
ہوا نہیں,
بچ گیا وہ, اور اس کے لقمے نے بچا لیا
صحیح.
تو اس کے لقمے کا فائدہ ہوا اور بر محل اور موقع کے اوپر آیا
صحیح.
اور اگر امام جو ہے وہ اتنی قرات کر چکا ہے کہ جس سے سجدہ صاحب لازم ہو چکا, تو اب یہ موقع محل کے بغیر لقمہ دینا ہے, اور جب موقع محل کے علاوہ لقمہ دیا جائے گا تو پھر لقمہ دینے والے کی نماز چلی جائے گی. امام اگر اس کو فالو کرے گا تو امام کی نماز جائے گی, اور امام کی جائے گی تو سب کی جائے گی.
تو یہاں پر ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ایک تو لقمہ دینے والے کو پتا ہو کہ یہ یعنی لقمے کے مسائل
جی,
اور دوسرا یہ کہ پھر امام کو بتانا لازم ہوگا بعد میں سلام, جیسے امام نے اس کا لقمہ نہیں لیا تو امام اس کو بتائے گا بعد میں کہ آپ نے جو لقمہ دیا تھا وہ صحیح نہیں تھا, لہٰذا اپنی نماز آپ پڑھیں دوبارہ.
ظاہر ہے کہ اس میں اگر امام کو پتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ غلط لقمہ دیا ہے,
ہاں,
تو امام اس کو بتائے گا کہ بھائی جس نے لقمہ دیا ہے تو اپنی نماز دوبارہ سے پڑھے, کہ اس کی نماز نہیں ہوئی, اس کی نماز ٹوٹ گئی لقمہ دینے کی وجہ سے
صحیح.
اور اگر فرض کیا کہ امام نے غلط لقمہ لے لیا اور اس وقت تو ہو گئی کہ سجدہ صاحب بھی کر لیا, کیونکہ جب سجدہ صاحب کر لیتے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ سجدہ صاحب تو کر لیا نا,
کر لیا نماز,
غلطی ہو گئی تھی, آخر میں سجدہ صاحب کر لیا, نماز ہو گئی. لیکن اب تو وہ نماز تو اس کی پہلے ٹوٹ چکی تھی کیونکہ اس نے غلط لقمہ لیا
صحیح.
تو اس لیے اب سجدہ صاحب یا اس کے بعد لقمے کے بعد سے جتنے بھی اس نے عمل کیے, نماز تو اس کی یہیں پہ ختم ہو گئی
صحیح.
وہ سب بیکار اور فضول ہی ہیں, ان کا مطلب ادائیگی تو نہیں ہوئی
صحیح,
وہ اٹھنا بیٹھنا ہی ہے نماز. تو بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں سجدہ صاحب کر لیا. تو اب اگر فرض کیا کہ امام کو اس وقت مسئلے کا پتہ نہیں تھا, بعد میں پتہ چلا کہ میں نے غلط جگہ پر لقمہ لیا ہے اور اسی کو فالو کرتے ہوئے میں نے نماز مکمل کی ہے, تو پھر امام کو بھی اپنے مقتدیوں کو بتانا ہوگا کہ بھی فلاں وقت کی نماز جو ہے وہ ہماری فاسد ہو گئی تھی, اور اب جو ہے وہ آپ وہ والی نماز پڑھ لیں اس کی قضا کر لیں. تو یہ اگرچہ کہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہنا, لیکن بہت سارے جو آئمہ حضرات ہوتے ہیں تو وہ اس میں یہ گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ فتنہ ہوگا. تو اب فتنہ ہو یا کچھ بھی ہو, یعنی کہ اس کی گنجائش نہیں ہے کہ لوگوں کی نماز جا چکی ہے اور مجھے پتہ چل چکا ہے کہ لوگوں کی نماز نہیں ہوئی ہے. تو اب فتنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بولنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ نے پہلے بتایا نہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, زیادہ زیادہ 2-4-5 منٹ بول لیں گے, اور وہ ان کا بولنا بھی ناحق بولنا ہے کہ بھائی اس نے تو, یہ تو امین تھا, امانت دار تھا جو آگے کھڑا تھا. ہر مسائل کا ہر بندے کو علم بعض اوقات نہیں بھی ہوتا, بعض اوقات شک و شبہ بھی پڑ جاتا ہے. تو اس لیے اگر غلطی ہو گئی تو اس نے تو آپ کی نماز کو بچا لیا نا. آخرت میں آپ سے مواخذہ ہوتا, پوچھ گچھ ہوتی کہ جی آپ کی وہ فلاں والی نماز نہیں ہوئی تھی, تو اب اس کو پتہ بھی چل گیا تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی آپ اس کو ادا کر لیں, تو آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری نماز کو بچا لیا. نہ یہ کہ اس کے اوپر غصے ہونا چاہیے کہ اس میں پھر بہت سارے لوگ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا ہے, اتنا بھی نہیں پتا پھر اسی سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی آپ کو کتنا پتا ہے, تو جو پیچھے دینے والا تھا اس کو کتنا پتا تھا. تو غلطی سب سے ہو سکتی ہے, ہو جاتی ہے اور ہونا ممکن ہے. ہر مسئلے کا جو ہے وہ حتی الامکان امام کو جو ہے وہ نماز کو بچانے والے مسائل آنے چاہیے, لیکن ہر امام ہر مسئلے کا بالکل ماہر ہو یا اس وقت جو غلطی ہوئی وہ اس کو مکمل طور پر مستحضر سمجھ پایا یا نہیں پایا, تو اس میں یہی ہے کہ یا تو فوراً علماء سے رابطہ کیا جائے کہ یوں یوں ہوا ہے اب اس کا کیا کیا جائے. اچھا, اب اس میں لوگوں کا ایک رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ جو ہی نماز ختم ہوتی ہے نا تو وہ ایک شور سا اٹھتا ہے,
شور ہوتا ہے, باتیں
کچھ کہہ رہے تھے ہو گئی ہے, کچھ کہہ رہے نہیں ہوئی ہے, تو اب وہ امام اس پریشر میں آ جاتا ہے نا. اب جو اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ کر گزرتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آج کل جیسے موبائل کا دور ہے, رابطہ کرنا آسان ہے, تو ان کو بولے خاموش کرے, خاموش ہو جائیں بھائی, یہ نماز میں غلطی ہوئی ہے, ہم سب سے ہوئی ہے, میرے سمیت آپ سب کی نمازوں کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن اس کا حکم پوچھ لیتے ہیں, اگر ہو گئی ہوگی تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوگی تو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. تو کسی مستند عالم دین سے اگر اس وقت پوچھ لیا جائے تو اس میں لوگوں کی نمازوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور اس میں جو ہے وہ نماز ضائع ہونے سے بھی بچ جائے گی. تو وہ چونکہ اس میں بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جلدی ہوتی ہے کہ وہ اس کا بھی انتظار نہیں کرتے, کچھ پڑھ کر چلے جاتے ہیں اپنی سے, کچھ بغیر پڑھے بھی چلے جاتے ہیں, یعنی کہ گویا کہ وہ اپنے اس عمل سے اس بات کا اظہار کرنے آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جتنی جیسے ہو گئی بس ہم نے پڑھ لی ہے, بس یہی ہمارے اس میں تھا, اب ہم نے کچھ اور نہیں پڑھنا ہے. معاذ اللہ, یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کی نماز درست نہیں ہوئی تو آپ غصے میں یہ دکھا رہے کہ میں پڑھوں گا نہیں, یہ درست نہیں ہے. تو اس لیے ایسے موقع پر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے, اور اگر کسی سے ایسی غلطی ہوئی ہے اور امام صاحب کو پتہ چل گیا کہ نماز نہیں ہوئی ہے تو اس کو واضح طور پر برملا طور پر اعلان کر دینا چاہیے تاکہ وہ بری و ذمہ ہو جائے, لوگوں کی نمازوں کا بوجھ اس کے اوپر نہ رہے.
ٹھیک, تو مدنی چینل کے ناظرین کتنی زبردست بات پتہ چلی ہمیں کہ نماز کے اندر غلطی کا ہونا یہ ممکن ہے, اور ظاہر بشری تقاضے ہوتے ہیں, امام کے ذہن میں بھی مسئلہ نہیں ہوتا بعض اوقات ایسے موقع پہ کڑ کڑ کرنا, اور مطلب یہ کہ غصے کا اظہار کرنا یہ غیر مناسب ہے. صبر و تحمل سے کام لے کر اپنی نماز کے بچانے والا جو معاملہ اس پر مطلب توجہ ہونی چاہیے, اور منہ پھیر کے چلے جانا کہ بھئی ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
ہم گاڑی دیتے ہیں رینٹ پر, وہ 10 دن کے لیے جو لے کے جاتا نا ہم سے, 10 دن بعد جب وہ آتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, کم ہوتے ہیں, پھر ہم ان سے گاڑی واپس نہیں لیتے کیونکہ پیسے ان کے پاس کم ہوتے ہیں, اور پھر ہم مزید ان سے کہتے ہیں کہ جب تک پیسے نہیں تب تک ہم گاڑی نہیں لیں گے. وہ رینٹ پورا کرنے کے چکر میں ان پر تقریباً 10-20 ہزار رینٹ اور چڑھ جاتا ہے, تو کیا یہ رینٹ ہم بعد میں لیتے ہیں جائے گا
ان شاء اللہ سر. جی اگلی کون؟
معظم رشید میرا نام ہے, میں سکھر روڑی سے بات کر رہا ہوں. امام کے ساتھ اگر ہم چوتھی رکعت میں ملیں, چوتھی رکعت پا لی ہے, تو پھر اس کے بعد نماز کی ترتیب کیا ہوگی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک گھر میں 4 فرد ہیں, اگر ہم کنگھی کر رہے ہوتے ہیں, جو یہ جو کنگھی استعمال کرنے والی ہوتی ہے, وہ گھر کے ہر فرد کے لیے علیحدہ ہو گیا کہ دوسرے کی استعمال کر سکتے ہیں, ایک ہی کنگا ساری استعمال کر سکتے ہیں؟
جی اگلی کون؟
فرض نماز پڑھنی ہے, اس میں امام کے پیچھے تو وہ سبحانک اللہ کے بعد ہم نے چپ کر جانا, اور جب اکیلے میں پڑھنی ہے تو 4 رکعت اگر پڑھتے ہیں تو 4 رکعتوں میں کیا سورت فاتحہ کے بعد ہم نے کوئی سورت ملانی ہے, یا بس پہلی 2 رکعت میں سورت ملانی ہے؟
گاڑی رینٹ پر دی کسی کو 10 دن کے لیے, جب وہ واپس آیا تو اس کے بعد رینٹ نہیں تھا تو گاڑی نہیں لیتے کہ بھائی پورے آپ پیسے لے کر آئیں, یوں اس پر مزید پیسے چڑھ جاتے ہیں.
یہ صورت بظاہر تو ناجائز ہے کہ جب 10 دن کا ایگریمنٹ تھا اور 10 دن مکمل ہو گئے اور اس نے گاڑی واپس کر دی ہے یا واپس کرنے آ رہا ہے, پیسے پورے نہیں ہیں, تو اب گاڑی والے کا حق بنتا ہے اس سے پیسے لینا.
صحیح.
کہ بھائی چلو آج نہیں ہے تو کل یہ دے دے, اور اس کے اوپر لازم ہے پیسوں کی ادائیگی کرنا.
صحیح.
اور اب اس کو اس بات کے اوپر مجبور کرنا کہ نہیں آپ گاڑی لے جائیں, ہم گاڑی لے نہیں رہے, آپ پیسے جو ہے وہ ہم پورے کر کے دیں. اور آگے خود ہی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس طرح ان کے اوپر 10-20 ہزار اور چڑھ جاتا ہے. کہ ظاہر ہے کہ جب اس کو 10 دن سواری نہیں ملی ہے یا اس کا وہ روزگار نہیں چلا ہے, تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ اگلے 10 دن میں اس کو مل جائے گی.
صحیح.
یا وہ اتنا کما لے گا کہ ان 10 دن کا بھی کرایہ ادا کرے گا اور پچھلے والا بھی جو ہے وہ ادا کرے گا, وہ تو اس کے اوپر ایک بوجھ سا بن جاتا ہے.
صحیح.
تو اس طرح زبردستی کسی کے اوپر کر دینا, یہ جو عقد ہوتے ہیں, باہمی معاہدے ہوتے ہیں, یہ باہمی رضامندی سے ہوتے ہیں.
صحیح.
زور زبردستی سے نہیں ہوتے ہیں.
صحیح.
اب اگر کوئی زور زبردستی ان کے اوپر کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے.
صحیح.
تو ایسا شخص ظالم ہے, اس کو اس سے بچنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے, اور گاڑی اپنی واپس لے کر ان سے پیسوں کا مطالبہ کرنا چاہیے. ہاں اگر یہ بولتا ہے کہ بھائی میں نہیں لیتا ہوں, لیکن اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ واپس کر دے, بالکل بولے میں بھائی آگے نہیں اس کو جاری رکھ سکتا ہوں.
صحیح.
لیکن اگر وہ اب اپنی رضا مندی سے راضی ہو گیا, چلو ٹھیک ہے میں آگے بھی کر لیتا ہوں, تو پھر دونوں کی باہمی رضا مندی پائی گئی. یعنی اس کی طرف سے زور زبردستی نہ ہو. اگر اس نے ہلکا پھلکا اصرار کیا اور وہ بھی راضی ہو گیا,
صحیح,
تب تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. لیکن اس کے اوپر زبردستی یہ بات مسلط کر دینا کہ بھائی اب آپ جانو اور گاڑی جانے,
صحیح,
مجھے تو اتنے پیسے چاہیے, تو یہ جائز نہیں.
صحیح. اچھا, امام کے ساتھ جب ہمیں آخری رکعت ملی تو اب بقیہ رکعتوں کی ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے بھی ہمارا سوال ہو چکا ہے.
جی, امام کے ساتھ اگر آخری رکعتیں جو ہے وہ ملی ہیں, تو اب جب ہم بقیہ نماز ادا کریں گے تو اگرچہ وہ تعداد کے اعتبار سے دوسری رکعت ہوگی,
صحیح,
لیکن قراءت کے اعتبار سے وہ پہلی رکعت ہے. تو یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد 7 سورت ملائیں گے.
صحیح.
اور پھر جو ہے وہ چونکہ یہ دوسری رکعت ہے, دوسری رکعت کے بعد قاعدہ جو ہے وہ درمیانی قاعدہ ہوتا ہے وہ کریں گے, پھر اس کے بعد تیسری رکعت ادا کریں گے. تعداد کے اعتبار سے تیسری ہے, لیکن قراءت کے حکم کے اعتبار سے یہ دوسری ہے.
صحیح.
اس میں بھی وہی ہے کہ سورۃ فاتحہ اور پھر 7 سورت ملائیں گے. اور جو تیسری رکعت ہے ان کی جو یہ ادا کر رہے ہیں, اور حقیقت میں وہ چوتھی رکعت ہے.
صحیح.
تو اس میں یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ رکوع کر لیں گے.
صحیح. سفر کے مہینے میں جس طرح بہت ساری بدشگونیاں اس حوالے سے پائی جاتی ہیں, اسی طرح یہ بھی ہے کہ دوسرے کی کنگھی استعمال کرنا, اس سے آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی سوال کا یہ تھا, گھر کے اندر جو ایک کنگھی ہوتی ہے وہ سب استعمال کریں یا سب الگ الگ رکھیں؟
گھر میں ایک کنگھی سب استعمال کر سکتے ہیں.
صحیح.
شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے یہ.
صحیح.
اور بدشگونی والا پہلو نہیں لینا چاہیے.
صحیح. فرض میں جو قراءت کی جاتی ہے, جواب تو خیر آپ نے دے دیا ہے, سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کا ملانا چاروں میں ہے یا اس میں؟
اگر فرض کی بات ہو رہی ہے,
ہاں,
تو پھر تو یہی ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے, یعنی سورت فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا. اور اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آخری 2 رکعتوں میں مستحب ہے کے ساتھ کوئی اور سورت ملا دیں, لیکن فرض یا واجب نہیں ہے. اور سنت مؤکدہ میں اور سنت جو ہے وہ غیر مؤکدہ میں, یعنی سنت اور نوافل کی 4 رکعتوں میں اس میں جو ہے وہ قراءت کی جائے گی.
صحیح.
یعنی کہ سورت فاتحہ بھی پڑھی جائے گی, 7 سورت بھی ملائی جائے گی.
صحیح. مدی شہل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل آج کے سلسلے میں بہت اہم معلومات ہمیں حاصل ہوئی, نماز سے متعلق, دیگر احکام سے متعلق. تو یہ سلسلوں کی برکت ہے کہ گھر بیٹھے ہم اس طرح کے مسائل سیکھ رہے ہیں. سلسلے دیکھتے رہیں گے, آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے, جو سیکھا ہے, اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں.